بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. خواتین و حضرات, یہ چند پروگرام تلاش کے ہیں جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں ان کے نئے سرے سے اجرا کے بعد, اور اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اہل سیاست میں سے ممتاز لوگوں کو اپنے ہم زحمت دیتے ہیں, وہ یہاں آ کر بتائیں کہ ان کی پارٹی کا اور ان کا اپنا موقف کیا ہے ملک کے اس معاملے کے سلسلے میں جو اس کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکیں. اور دوسری جانب ہمارے پاس لائن پہ ہوتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج فاروق امجد میر صاحب, ایک ممتاز اہل سیاست میں سے اور ایک ممتاز صاحب قانون بھی. میں میر صاحب آپ سے ابتدا کروں گا, جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات کہ ہم باتیں اور بحث اور یہ سب چیزیں تو بڑی اچھے درجے میں کر لیتے ہیں, کل آپ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے, آپ کیسے پہلے بھی آپ قاف لیگ میں تھے اور اب آپ تحریک انصاف سے متعلق ہیں, کیا تصور ہے آپ کا کہ اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے میں آپ کن چیزوں کو کس ترتیب سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو پروگرام آپ نے خاص طور پہ یہ جو چند پروگرام آپ کہہ رہے ہیں, یہ بڑے ایک موقع پہ ایک کوشش ہے, اور اس سے عوام کے ذہن میں جو شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے, اور کچھ ہمیں بھی گائیڈنس, میں چونکہ غامدی صاحب کو ہم سنتے رہتے ہیں تو شاید جو ہمارے ویوز ہیں ان میں کچھ مزید بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہے, یقیناً ہوگی, تو وہ دور ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست کا جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پاپائیت اور ملائیت سے بہت دور ایک چیز ہے. ہمارا جو ہے وہ اگر ود ان اسلامک لمٹس کوئی ایسی جو غیر اسلامی چیز نہ ہو, میں ایک بار میں آپ کو گزارش کر دوں, ہم پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ اسلامی آئین سمجھتے ہیں, جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قوانین جو ہے وہ یعنی قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں بنیں گے. باقی جو ہے وہ کھلا میدان ہے, جہاں پہ پارلیمنٹ یہ سمجھے کہ یہ قانون پاکستان کے عوام کے حق میں ہے اور کوئی ایسی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہے جو اسلامی اقدار سے ہمیں دور لے کے جائے, تو ہم اس قانون کو بنانے میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں اور عین آئین کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنے کے بعد, اسلامی فلاحی ریاست جو ہے کوئی ایسی چیز جو غیر اسلامی نہیں ہے, وہ ہم جو ہے اس کو جیسے اب ویسٹ میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور جو اس میں انسانیت کی فلاح کے پہلو ہیں, ہم ان کو بھی مد نظر رکھیں گے, اور ظاہر ہے انہوں نے بھی گائیڈنس تو جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور سے شروع میں لی ہوئی ہے, ہم اوریجنل سورسز پہ بھی واپس جائیں گے. لیکن یہ کہنے کے ساتھ بنیادی طور پہ جو ہمارے ذہن میں دو کانسیپٹ ہیں, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹی سب کو ہونی چاہیے, اور دوسرا ایک منیمم معیار ہونا چاہیے جس سے نیچے انسان کو نہیں گرنے دیا جائے گا.
ٹھیک,
وہ جو ہے یہ دونوں معیار جب ہمیں اچیو ہو جائیں گے, اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا ہوا, کچھ نے کوئی کام کرنا ہے. اللہ نے جیسے کہا ہے کہ خدمت لینے کے لیے آپ نے جو ہے وہ تھوڑا اونچ نیچ ہونی ہے, اصل تو امتحان سے گزر رہے ہیں, اس کا نتیجہ جو ہے وہ جب ہم پہنچیں گے اپنے خالق کے پاس وہاں سے نکلے گا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سارے پاکستان کو برابر کر دیں گے, ہم سارے پاکستان کو برابر کی اپرچونٹی دیں گے نمبر ایک, اور نمبر دو ایک خاص معیار سے نیچے کسی کو نہیں گرنے دیں گے فائنینشلی, تاکہ وہ جو ہے وہ ایک عزت آبرو کی انسان کی زندگی گزر کر سکے.
ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا آپ کے پارٹی کا بیان کردہ پروگرام. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ قانون کے شعبے سے ہیں اور آپ سیاست سے بھی آپ کا درجہ تعلق ہے, یہ فرمائیے کہ یہ جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا آج حال ہے, وہ چاہے اعلی طبقہ ہو چاہے عوام ہو یا روزمرہ کے معاملات ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی میں ہم بہت خراب سطح پر ہیں. اس چیز کو آپ یکلخت بدل نہیں سکتے, اور قانون کی حکمرانی سے نہ اسلام کی پابندی ہوتی ہے اور نہ اچھا شہری بننے کے کوئی لوازمات باقی رہتے ہیں, اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟
دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کیوں نہیں ہوتی, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو اصل حکمران دو چار پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو قانون کے تابع نہیں ہونے دیتے, وہ اپنے لیے ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جیسے نوشیروا نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نمک لانے دوں گا تو سارا باقی گاؤں تم لوگ خود تباہ کراؤ گے اگر فری نمک آئے گا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر والا طبقہ جو ہے وہ خود کو قانون کے تابع کر دے, پھر دو چیزیں ہوں گی, ایک تو اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے باقی معاشرہ جو ہے وہ آسانی سے یہ ہو جائے گا, اور دوسرا ان کی بات میں اثر آئے گا, جو خود کو قانون کے تابع کر چکا ہے، جب وہ کہے گا کہ کسی کو قانون سے اوپر نہیں ہونے دیں گے تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا، اور ادارے بھی یہ انشور کریں گے کہ ہاں جب ہمارا وہ حکمران جس کے پاس عام طور پہ سارے اختیارات سمجھے جاتے ہیں وہ خود کو قانون کے تابع رکھ رہا ہے، تو پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ فاطمہ جو ہے وہ ایک کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور دوسری فاطمہ کا کاٹ دیا جائے۔
میں اس موقع پہ چاہوں گا کہ گاندھی صاحب آپ کا بھی ہم ان پٹ لے لیں کہ خاص اس موضوع پر کہ ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی کا جو حال ہے، آپ اس کو ہمارے مسلمان ہونے کے پرسپیکٹو میں کیسے دیکھتے ہیں؟
ہماری بدقسمتی ہے جس قوم کی تعمیر میں یہ چیز مضمر تھی کہ وہ اللہ کے قانون کی پابند ہو کر رہے گی، اپنے آپ کو ضوابط کا پابند کرے گی جو اس کے خالق نے اس پر لگا دیے ہیں، وہ بدقسمتی سے قانون شکن ہو کر رہ گئی۔ اس کے پس منظر میں بہت سے سیاسی عوامل بھی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت رہی، ان کے خلاف جدوجہد ہوئی، احتجاج کی سیاست کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا، اس میں سوسائٹی کی روایات کم و بیش ختم ہو گئی، اور جب قانون کے معاملے میں عزت و احترام باقی نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی پابندی اس طرح نہیں کرتے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اگر قانون بالکل برہنہ سامنے نظر آ رہا ہو تو کوئی آدمی اس کی پابندی کر لے تو کر لے، یہ بات کہ آپ کو رات کی تاریکی میں بھی سرخ بتی پر رک جانا ہے، آپ کو اپنے رب کے سامنے جواب دے ہوتے ہوئے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھنا ہے کہ جس نے اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن ایسا بدقسمتی سے ہو نہیں سکا۔ اس میں تعلیم کو بھی دخل ہے، تربیت کو بھی دخل ہے، ہمارے مجموعی سیاسی رویوں کو بھی دخل ہے، سوسائٹی صرف کسی ایک آدمی کے اقدامات سے نہیں بنتی، دانشور اس کو اپنا موضوع بنائے، علماء اس کو اپنا موضوع بنائے، ہماری مسجدوں میں ہر جمعے کو لوگ جمع ہوتے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں جن میں لوگوں کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ ملک کا قانون تمہارے لیے واجب الاحترام ہے، اس کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس کی خلاف ورزی کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ کتنی مسجدیں جس میں ہم نے اس کی تلقین کی ہے، تو جس جس جگہ سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے جب وہاں بھی قانون شکنی کی تعلیم دی جا رہی ہو، لیڈر بھی یہی کر رہے ہیں اور رہنما بھی یہی کر رہے ہوں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں قانون کی کس طرح سے بدلائی جا رہی ہے، آئین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس صورت حال میں ایسی ہی قوم تیار ہوگی؟
گاندھی صاحب، یہ جو میر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں اصلاح اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اہل قیادت جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر قوم ٹھیک ہو سکتی ہے، کیا یہ تبدیلی صرف اوپر سے آنے سے آپ کے خیال میں یا ابتدا میں اوپر سے آنے سے کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یہ فطری طریقہ ہے؟
دونوں چیزیں اپنی جگہ اپنا اثر رکھتی ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ قوموں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا شارٹ ٹرم طریقہ تو یہی ہے کہ سیاسی لیڈر، دانشور، رہنما، مذہبی پیشوا وہ اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، جس حد تک وہ نمونہ بنائیں گے لوگ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کے اندر قانون کا احترام پیدا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام اس طرح کریں کہ جیسے ہی کوئی بچہ اسکول میں داخل ہو پہلے دن سے اس کو پاکستان کا ایک وفادار شہری، قانون کا پابند شہری اور اپنے دین کے معاملے میں حساس بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو 12 سال کی پہلی تعلیم ہے وہ اصل میں معاشرہ بچوں کو دیتا ہے، خود انتخاب کا حق تو اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ کو قابل کرنا ہوتا ہے نئی نسل کو کہ وہ آپ کی اقدار کو سمجھ سکے، اور ان میں سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ لوگ قانون کے پابند ہو کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ قانون کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ سوسائٹی جب ریاست اور نظم اپنے اندر پیدا کرتی ہے تو اس کی روح یہی ہے کہ ہم ایک قانون کے پابند ہو گئے ہیں، اب ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو لانگ ٹرم ہے، یعنی آپ نے اگر واقعی قوم کی تعمیر کرنی ہے تو اپنے تعلیمی تربیتی اداروں کو آپ اس کام پر لگائیے اور اپنے پورے تعلیمی نظام کو ریفارم کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پدا کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ لیڈرشپ اقدام کرے اور وہ آخری درجے میں اپنے آپ کو قانون کا پابند بنا دے۔
ٹھیک ہے، قاضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اس کے بعد یہ پروگرام خواتین حضرات ہمارے ساتھ آپ جاری سمجھیے، اور آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر اس وقت آ رہا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، پروگرام تلاش میں آپ کو لائیو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے، اور دوسری جانب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق امجد میر صاحب. فاروق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت شرعی قوانین نافذ ہیں، ہمارے ہاں پینل کوڈ کا حصہ ہیں، آپ بحثیت قانون دان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کی شاید کوئی اچھا ایکسپریشن نہیں ہے جو ہم نے اپنے سوسائٹی کو دیا ہے کہ ایک جانب یعنی ایک لا ہے، دوسری جانب دوسرا لا ہے، اور اسلامک لا کے لحاظ سے ہم نہیں دیکھتے کہ کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، نہ اس کے لحاظ سے لوگ تیار ہیں، یعنی لائرز تیار ہیں، نہ ججز تیار ہیں، نہ سوسائٹی تیار ہے. اس بارے میں آپ کا اپنا اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں، ہم میں اس پہ شاید جو بات کروں تو شاید پارٹی کا موقف اس طرح واضح نہ ہو
جی،
لیکن جو میری ذاتی رائے ہے اور جو میں ایڈوکیٹ کرتا رہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کروں. قوانین جو ہیں وہ ان کے ذریعے آپ معاشرے کو مسلمان نہیں بنا سکتے. معاشرہ مسلمان ہوگا تو اس پہ آپ قوانین نافذ کر کے تو ان کو روک سکتے ہیں کچھ چیزوں سے. ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ زبردستی کے قوانین نافذ کیے ہیں، ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان کو نافذ کیا، اور اس کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی اسمبلی نے نہیں ان کو ہٹایا تو یہ کوئی اسلامی ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، آپ احتجاج کے ذریعے اور دھمکا کے لوگوں کو روکتے رہے، اس پہ کوئی سوچ بچار نہیں ہوئی یہ اسلامی ہے نہیں ہے، اس پہ بھی سوالات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدت کے نام پہ اس کو رکھ کے آپ جو مرضی کرتے رہے، کوئی عدالت جو ہے وہ ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، اور اگر کہیں فیصلہ اس کے مطابق ہو بھی جائے، اگلی عدالت وہ یعنی بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کو ختم کر کے فوراً جو ہے وہ بات چھڑا دی جائے. تو اسلامی قوانین کا اس طریقے سے جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے عوام میں کوئی خدمت نہیں ہم نے سر انجام دی. لوگ خود جب تیار ہوتے اس کے لیے، آپ اس کو بحث مباحثے کے بعد آج کے حالات دیکھتے ہوئے دیکھیں، کوئی چیز قرآن کے خلاف اگر ہے تو وہ میں بہت ہی برا مسلمان ہوں گا اگر میں کہوں نہیں جس کو چلنے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر صرف نام لے کے آپ ساروں پہ زبردستی کوئی چیز ٹھونس دیں تو وہ اسلام تو نہیں بن جائے گی. یہی اس قانون کے ساتھ ہوا ہوا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے. میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ اس قانون پہ یہ جو وفاقی شرعی عدالت اور دوسرا قطن پاکستان میں کوئی عمل نہیں ہو رہا. وہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ کئی سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کہ یہ زبردستی کی دو سسٹم کیوں بنائے ہوئے ہیں. یہ عام عدالتیں یہ کام کر سکتی تھیں، ان کو یہ کر لینے دیا جاتا. اب ریٹائرڈ ججز کے لیے ایک بنا دی گئی ہے جگہ جہاں پہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو کے وہاں پہ وہ یعنی تا مرگ ان کو بٹھا دیا جائے اور وہ سارا سلسلہ چلایا جائے. یہ اس نے سوائے چند گھرانوں کو پالنے کے اور ان کو نوکریاں دینے کے اور کوئی خدمت نہیں کی، اور اس سے ایک اور جو برا تاثر پیدا ہوا دنیا نے یہ سمجھا، اور پاکستان میں بھی جو ماڈرن مائنڈ ہے اس نے یہ سمجھا جس نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی کہ شاید یہی اصل اسلام ہے. اور اگر یہی اصل اسلام ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم اس سے بھلے ہیں کہ اس کو اس پہ عمل نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس وقت انفارچونیٹلی بحث کا رواج نہیں رہا، برداشت ہم نے ختم کر دی ہے. اور کوئی شخص اگر میرے کسی اسٹیٹڈ سٹینڈ پوائنٹ سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو میرے چونکہ پاس دلائل نہیں ہوتے اس کے جواب دینے کے، تو میں بندوق نکال لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اب ایک 16 سال کا ان پڑھ بچہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم بلکہ علماء کو جو ہے وہ 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے دین کی خدمت کر دی ہے. جس معاشرے میں بحث نہیں ہوگی اس میں جو یعنی دماغی ترقی کیسے ہوگی؟
یہ تو بہت بڑا سماجی مسئلہ بھی ہے، لیکن میں آپ سے بحثیت قانون دان کے یہ سوال کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جو آپ کا طبقہ ہے پورا وکلا کا ججز کا، وہ ان معاملات کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کی، کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام کے نام پر چیز کو کریکٹ کرنا چاہیے؟
دیکھیں، میں یہ گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، عقیدت کے نام پہ جب لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے تو کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے، اس کو اس طرح چپ کرا دیا جاتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں جو اس سسٹم کے حامی ہیں سم ہاؤ بن گئے ہیں، ان کے پاس بندوقوں کی نالیاں بہت بڑی بڑی ہیں، ان سے بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے. دیکھیں، جو مارشل لا کی فوج کی طاقت ہوتی ہے وہ پھر بھی کسی قانون کے تحت ہوتی ہے. یہ جو ہے جس نے گھر سے 11 سال کے 12 سال کے لڑکے کو نکال دینا کہ وہاں پہ جا کے خود کو پھاڑ لینا ہے، اس کا سامنا میں آپ کیسے کر سکتے؟
گاندھی صاحب، یہ جب سماجی حالات ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاستدانوں میں سے ایک ممتاز صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، قانون کو بھی جانتے ہیں اور یہ جذبات بھی رکھتے ہیں، اس صورتحال میں پھر اصلاح کہاں سے ہوگی؟
میں ان سے 100% متفق ہوں. ہماری سوسائٹی میں یہی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. اس میں اب کسی آدمی کے لیے حق کی گواہی دینا، صحیح بات کہنا، لوگوں کی تربیت کرنا، کوئی بحث چھیڑنا، یہ ناممکن بنا دیا گیا ہے. تو میرا احساس تو یہ ہے کہ اس موقع پر اگر سیاسی لوگ اور کچھ سمجھدار لوگ صرف ایک ہی خدمت کر سکیں اور وہ یہ کہ اسلامی قانون کی بحث سے معاشرے کے اس مزاج کو درست کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکے، یعنی ہم لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ یہ دین کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ بندوق کی نالی سے لوگوں کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کریں. اس دین میں پروردگار نے جب قرآن نازل کیا تو بحث مباحثہ کیا ہے، انبیاء رحم السلام نے اسی طریقے سے دین کو پیش کیا ہے، ہمارے جلیل القدر اہل علم اسی طرح کرتے رہے ہیں. اگر ان میں سے ایک اپنے معتقدین کے ذریعے سے دوسرے کو مارنے کا طریقہ اختیار کرتا تو نہ ابو حنیفہ ہوتے، نہ شافعی ہوتے، نہ مالک ہوتے، نہ احمد بن حنبل ہوتے. آپ پوری مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے، اگرچہ اس وقت ملوکیت رہی لیکن کتنے کتنے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جن کے مابین بڑے بڑے اختلافات ہیں. وہ اختلافات کلامی مباحث میں ہیں، وہ صوفیانہ مباحث میں ہیں، وہ فقہ میں ہیں، وہ خود دین کے اپنے کانٹینٹ میں ہیں اور ان پر بڑی نفیس بحثیں انہوں نے کی، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، کسی آدمی نے اس بنیاد پر ان کو نہیں مارا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو میں تو خود اس بات کا ہی قائل ہوں کہ ہمیں ابھی پوری اپنی سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے بارے میں صرف ڈیبیٹ کا، مکالمے کا ماحول پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. بڑی سختی کے ساتھ یہ بات لوگوں پر واضح کرنی چاہیے کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے، آپ اس معاشرے کو زندہ معاشرے کی طرح جینے دیں، اس میں بحث کرنے دیں. یہ جن قوانین کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی اصلاح بھی اس کے سوا نہیں ہو سکتی. اگر آج آپ کسی سیاسی پارٹی سے توقع کریں کہ وہ ان کی اصلاح کرے تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے میزر پر دستخط کر دے گی. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے اس میں بحث کی جائے تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، شعور پیدا ہو، اور جب وہ سمجھ لیں کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر پارٹیوں کے لیے بھی، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے. جمہوری نظام میں سیاسی جماعتیں در حقیقت عامت الناس کے جذبات، خیالات، مصطفیات کی تعبیر کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ عوام کو دین کو سمجھنے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں.
ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. یہاں پہ بریک کے بعد میں انشاءاللہ آپ ہی سے بات شروع کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات اجازت دیجیے ایک بریک کی. ویلکم بیک خواتین حضرات، ہماری گاندھی صاحب سے بات ہو رہی تھی ملک میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. گاندھی صاحب، آپ کی ایک تحریر ہم نے دیکھی جس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے خیال میں اسلام کے اصولوں کی روشنی میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی صحیح بات کا فروغ اور بری بات سے روکنا، اس کے لیے ہونا ہی چاہیے کہ ملک کے اندر سے اچھے لوگوں کو منتخب کر کے اس کام پہ آگے آنا چاہیے. اس کی کچھ وضاحت کیجیے، ہم اس بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں.
یہ بالکل وہی بات ہے جس کے لیے آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے وجود میں آتے ہیں. یعنی ہماری تعبیر، جس طرح مثال کے طور پر فوج تو ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن ہم جب مسلمان کی حیثیت سے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی فوج منظم کرتے ہیں تو اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں اور ظلم کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سوسائٹی میں ایک اجتماعیت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ قرآن کی تعبیر کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یعنی بلائی کو فروغ دیا جائے اور مسلمہ برائیوں کا خاتمہ کیا جائے. یہاں لفظ منکر استعمال ہوا ہے، یہ مذہبی برائیاں نہیں ہوتی، یہ اصل میں انسانیت سے مسلمہ برائیاں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے خیانت ہے، جیسے ملاوٹ ہے، جیسے کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالنا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنا ہے. یہ چیزیں ہیں جن کو معاشرہ روکتا ہے، ریاست اسی لیے وجود میں آتی ہے. تو یہ جو پولیس کا آپ کا ادارہ ہے وہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ ہے. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ روح بھی پیدا کی جائے تاکہ یہ مذہبی فکر کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے عائد کردہ ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، یہ کام کر سکے. اور اس کے لیے لوگوں کے انتخاب میں بھی معاشرے کے بہترین افراد کا انتخاب کیا جائے. یعنی ہر لٹ مارنے والا جاہل پولیس میں بھرتی نہ کر لیا جائے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسپرٹ کو سمجھنے والے لوگ ہوں جو اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور پھر مسجد کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جو حکمرانوں ہی کے سپرد کیا گیا ہے تاکہ وہ جمعے کے ممبر پر بیٹھے اور وہاں سے وہ سوسائٹی کو مخاطب کریں اور اس کی اصلاح کر سکیں. تو یہ طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت قائم کر کے ہمیں دیا ہے. اس روح کو ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک زندہ چیز کی حیثیت سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی احکام لوگوں پر نافذ کیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. مذہبی احکام کے لیے قرآن بالکل دوسری تعبیریں اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے بلائی کی وہ باتیں جو ساری انسانیت مانتی ہے سوسائٹی کو اس پر کار بند کرنے کی کوشش کی جائے، اور برائی کی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک برائی ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہو زبان اور جہاں ضرورت ہو ہاتھ اور تلوار کو استعمال کیا.
وہ مذہبی احکام کی بات بھی ہم آپ سے کرتے ہیں، لیکن میں امیر صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ دو باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ پولیس کا محکمہ یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ ایک دینی اسپرٹ ہو، یعنی وہ اپنی انسپریشن وہاں سے حاصل کریں، اور دوسری جانب وہ جو مسجد والی بات انہوں نے کی ہے، آپ کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟
دیکھیں، میں تو ایک بات جو ابھی جاوید صاحب نے فرمائی ہے، ان کی ایک اور جگہ میں نے بات سنی تھی، میں اس کو بیان کر کے آگے جانا چاہوں گا کہ اسلام نے تو یہ کہا کہ حکمران کو مسجد میں لے کے جائیں. ہمارے اب مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب کو آپ حکمران بنا دیں. تو بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکل لوگ جنہوں نے معاشرے کو چلانا ہے ان کو مذہب کی طرف اور مسجد کی طرف لانا ہے، اور مسجد کو ہم نے پھر وہی کمیونٹی کا مرکز بنانا ہے جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آگے سارے سلسلے چلائے جائیں. تو ایک بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ اس سے ہم فلی اگری کرتے ہیں کہ یہ دین کے نام پہ جو اپنے اپنے فرقے کی سیاست ہے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش ہے. پاکستان اور مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے.
یعنی آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ خامدی صاحب سے کہ مسجد کا نظام مرکز کے پاس حکومت کے پاس ہونا چاہیے؟
یہ تو قرآن جو پڑھے گا غور سے اس کو بڑا واضح ہے کہ مسجد جو ہے وہ حکمران نے بنانی ہے، اور اس کے جو حکمران کی مرضی کے بغیر مسجد بنے گی مسجد زرار، اس کو گرایا جانا ضروری ہے اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اب ہم اس کا نقصان پریکٹیکلی، میں کہتا ہوں باقی چیزیں چھوڑیں، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ کسی نے ناجائز قبضہ کرنا ہے آج کل، وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ وہاں پہ دو اینٹیں رکھتا ہے، ایک مسلح سا ڈال دیتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ نماز شروع ہوتی ہے، پھر وہ مسجد بنا کے اس کے اوپر ساری باقی جگہوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کام کیسے چلے گا اور کس طرح ہوگا. اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ اگر کوئی مسجد سے اذان حکمران کے مقرر کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کے سن کو جو مرد مسجد میں نہیں جا رہا، کم از کم اس کی حد تک میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس کو جو ہے وہ آپ زبردستی بھی مسجد میں لے کے جائیں گے. لیکن اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جس نے کہیں سے کچھ بڑے اچھے لوگوں نے بھی مسجدیں بنائی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ناجائز دولت کما کے اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے ایک مسجد بنا دی. اب اس میں نہ اللہ کی برکت آتی ہے، نہ اس میں لوگ خطبے سے پہلے پہنچتے ہیں، عربی شروع ہو گئی ہوتی ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، نماز ختم کرتے ہی نہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہیں نہ کسی کا،
یعنی صحیح برکت حاصل نہیں،
برکت نہیں حاصل ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسجد کو جو ہے اس کا اصل رول واپس لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں کریں گے ہم وہی جو کسی کمیونٹی سینٹر میں ہو سکتا ہے، اور مسلمان اپنے آپس میں کم از کم علاقے کی حد تک دکھ سکھ تو بانٹے، پتا تو ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ساتھ والے گھر کو نہیں پتا کہ ادھر کون آگے رہ رہا کون نہیں رہ رہا. جب آپ کے ادھر ایک مسجد میں 200-400 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی علاقے کے محلے کے ہیں، ان کو آپس میں روز مل مل کے آپ کو پتا ہوتا ہے آج فلاں بیمار ہے، آج ٹھیک ہے، نیا کرایہ دار آ گیا نہیں آ گیا، اس سے بھی جو ہے وہ ایک فائدہ ہوتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ایک صاحب جنہوں نے عربی کا رٹا لگا لیا ہے اور وہ آ کے مسجد پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں امام بن کے، ان کے ذمے لگا کے ہم نے یہ سمجھ لیا
کہ
یہ پیش امام جو ہے یہ اصل میں ہماری امامت کرنے آیا ہے، تو وہ اصل میں امامت بیچارہ کرنے نہیں آیا، وہ تو کوئی اور کام پہ آیا ہوا.
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ذرا ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی فرمائیے جناب.
جناب
تھوڑا سا اونچا بولیے.
جناب گاندھی صاحب بات کر رہے ہیں.
جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ فرمائیے.
پاکستان کے بارے میں کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 98% مسلمان ہیں. اگر صرف نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ابلیس جیسا کوئی مسلمان نہیں تھا، نوز بلّہ. کیونکہ جتنی صرف نماز پڑھنا مسلمان کا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہم کہتے ہیں کہ وہ خراب ہے، وہ خراب ہے نہیں، وہ نہ حکمران کو کون سیٹ کرتے ہیں؟ ہم سیٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے کیونکہ ڈاکے ہم ڈالتے ہیں، ہمیں پناہ وہ دیتے ہیں. جب تک اسلام کا قانون، میں آپ کو ایک
آپ اپنا سوال متعین طور پر پیش کر دیں،
ہم جیسے غریبوں کو بٹھائیں، پاکستان کے جتنے بھی ملا ہیں ان کو سامنے بٹھائیں، پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کریں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں.
چلیے بہت شکریہ. رامدی صاحب آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے؟
دیکھیے ہمارے ہاں عام آدمی اسی طرح سوچتا ہے اور اس کے یہ جذبات ہیں، لیکن ہمیں بہرحال سب لوگوں کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم ممکن حد تک اپنے اندر شائستگی، رحمت، محبت اور خیرخائی کے جذبات پیدا کریں. علماء بھی ہمارے ہی اندر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں مکالمہ ہی کرنا ہے اور ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھ کر ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں ایک خاص نوعیت کی کچھ جسے کہتے ہیں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ جب آپ تلخی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا مخاطب آپ کی بات صحیح روح کے ساتھ نہیں سنتا. آپ محبت، شفقت اور نسو خیر خائی کے جذبے سے بات پہنچائیں. حضور نے اسی کو بیان کیا تھا کہ دین و نصیحہ، دین نام ہی خیر خائی کا.
ٹھیک ہے صاحب، ہمیں اجازت دیجیے ایک بریک کی خاطر، حضرات ہمیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات، یہ ہماری بات ہو رہی ہے اسلامی قانون کی حکمرانی کے سلسلے میں، اور اس بارے میں غامدی صاحب کی گفتگو آپ نے وقفے سے پہلے سنی. بات ہو رہی تھی میر صاحب کے مسجدوں کا نظام اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے غامدی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اسلامی احکام کی روح کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائی اور نیکی کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہو، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی بیسک انسپریشن دین سے اور خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ہونی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں ادھر ہماری پولیس اور ہمارے علماء، بات یہ ہے کہ اس کو آپ کے خیال میں کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انگریز نے بھی پولیس کا نظام اس سب کانٹیننٹ میں دیا تو وہاں پہ بھی مجھے یہ چیز بڑی، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ کمزور سی حالت میں لیکن نظر آتی ہے. پولیس کے دو طرح کے فنکشنز ہیں، ایک یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہو گیا ہے تو اب اس جرم کو جو ہے وہ مجرم کو پکڑنا ہے اور اس کو سزا دلوانی ہے اور سارا یہ کام جو عام پولیس کا سمجھتے ہیں. ایک پولیس کا کام پریونٹیو بھی تھا، یعنی کوئی جرم ہونے سے پہلے اس کو روکنا. وہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو صحیح اسلامک اسپرٹ میں نفاذ اس کا کیا جائے اور اس پہ بحث مباحثے کا آغاز کیا جائے تو وہ جو پریونٹیو کام ہے اس کو آپ بڑھا کے تو یہ جو یعنی نہیں انل منکر والی بات ہے وہ اس کو پوری طرح منطبق کیا جا سکتا ہے. یعنی جب انگریز نے بھی قانون بنایا تو اس نے بھی شاید انسپریشن کہیں ایسی جگہ سے لی ہو، کسی اسلامک اسکالر سے. وہ قانون جو ہے اس کو اب اگر درست کر لیا جائے اور وہاں پہ جو لوگ لگائے جا رہے ہیں ان کو واقعی صرف اس وجہ سے وہ نہ لگے ہوں کہ تنخواہ ملے گی اور بس ہم اپنا سرکاری ڈیوٹی کر کے چلیں،
یا کسی کے ساتھ سیاسی تعلق ہو،
یا سیاسی تعلق ہو، تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اگر اچھے لوگ وہاں پہ لگے ہوں تو یہ پریونشن والا کام جو ہے یہ بھی ان سے لیا جائے،
بلکہ شاید زیادہ اہم ہے،
زیادہ اہم. کیونکہ دیکھیں جرم ہو جانا جو ہے وہ تو ناکامی ہے نا اس استاد کی جس نے اس بچے کو پڑھایا تھا جس نے جرم کیا ہے، اس ماں باپ کی جنہوں نے تربیت میں کمی کر دی، اس معاشرے کی جو اس کو مطمئن نہیں کر سکا، اور اس موقع کی جو اس کو دے دیا گیا. یہ ساری ناکامیاں ہیں، لیکن اگر پریونشن ہو جائے تو یہ ساری ناکامیاں بھی بچ جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اطمینان سے اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ آئیڈیا پہلی دفعہ سنا ہے کہ پولیس کے ذریعے اس کو کیا جائے، اور اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، سکلیٹن فارم میں یہ چیز ابھی بھی ہمارے پولیس آرڈیننس میں، پولیس آرڈر میں موجود ہے.
ٹھیک نامی صاحب، آپ وفاقی شریع، آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر رہے ہیں. ہمیں آپ سے معلوم ہوا اور اخباروں میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں بہت ساری ریکمینڈیشنز ہیں جو قانون کی اصلاح کے سلسلے میں پارلیمنٹ تک جانی چاہیے تھیں اور اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تھا. پروگرام کے آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک صحیح حکومت کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھا ادارہ ہے جس میں آپ مشاورت کے اسلوب میں بیٹھتے ہیں. اگر اس ادارے کو سیاست سے بالا تر کر دیا جائے، قوم کے بہترین لوگ کے لیے منتخب کیا جائے، وہ وہاں بیٹھ کر ان سب چیزوں پر غور کریں، تو آپ کے دستور میں اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ اس کی ریکمنڈیشن پارلیمنٹ کے سامنے ہے. قانون ہر حال میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے بننا چاہیے. میں تو ایک دن کے لیے بھی کبھی وفاقی شرعی عدالت کا قائل نہیں رہا ہوں. قانون کے بنانے کے لیے آپ کو عوام کو تیار کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو علم دینا ہے، اور پھر اس کا ظہور پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. جتنا اسلام لوگوں کے شعور میں ہوگا اسی کے مطابق ظہور ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ترتیب کو الٹ دیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ خوبی تھی کہ وہاں پر اہل علم بیٹھ کے مذاکرہ کر سکتے تھے. وہ ایک اچھا ڈائلاگ کا فورم تھا، اور یہی فورم تھا کہ جس کو آئین میں ایک خصوصی حیثیت دی گئی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس طرح باقی ادارے خراب ہوئے وہ بھی خراب ہوا ہے، تاہم بہت سا کام وہاں ہوا ہے اور اس کے اوپر دونوں کام ہونے چاہیے. ایک عمومی ڈیبیٹ کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں نے کیا سوچا. خود ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے قوانین کے بارے میں سفارشات مرتب کی اور وہ موجود ہیں اس کے ریکارڈ میں. اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی آخر پارلیمنٹ جو عمومی کام کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ وقت اس کے لیے بھی نکال لیں کہ ایک ایک دو دو سفارشات اس میں زیر بحث آتی رہے, ڈیبیٹ ہو جائے, ماننا نہ ماننا پارلیمنٹ کا کام ہے, اس سے لوگوں کا شعور بہتر ہوگا اور لوگ بحث کریں گے تو اس کے بہت سے دروازے کھلیں گے.
غازی صاحب یہ بات جو ابھی میر صاحب کر رہے تھے میں انہی کی طرف جاؤں گا, لیکن یہ جو بات کے ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ اور ڈسکشن یہ بنیاد ہے کسی بھی تبدیلی کے لیے, تو وہ جو آپ کے اب وہاں پر اس فورم میں آئیڈیالوجیکل کاؤنسل کے فورم میں سب کچھ ہوتا تھا, ہمارے علماء میں عام طور سے نظر نہیں آتا وہ, تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس روایت کو ذرا عام کیا جائے, میڈیا میں اس بارے میں گفتگو ہو, اخباروں میں اس کے بارے میں گفتگو ہو, اور ہماری مسجدوں میں علماء بھی بیٹھ کے جو مختلف اسکولس کے اس پر بات کریں, تو آپ کی کیا رائے ہے یہ اس کو اس طرح بڑھانا چاہیے؟
کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ مغرب میں تبدیلی کا مطالعہ کریں تو یہ کیسے آئی ہے, یعنی پہلے یہ ہوا ہے کہ پاپائیت اور ملوکیت کا لحاظ کم ہوا, لوگوں کو بحث کرنے کا موقع ملا, اخبارات نکلے, چھاپہ خانہ ایجاد ہوا, کتابیں سامنے آئی, اور اس کے بعد پھر جب ریفارمیشن کا عمل خود مذہب میں ہوا اور پھر اس کے بعد رینائسنس احیاء علوم ہوئی, پھر بعد میں سائنٹیفک ریولیوشن ہوا, یہ سب کچھ اصل میں عامہ الناس کی تربیت کے ذریعے سے ہوا ہے. آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اب اس دور میں نہیں جی رہے کہ ایک بادشاہ سلامت آئیں گے, عالمگیر آ گئے تو ایک اور نظام نافذ ہو گیا, اکبر آ گئے تو ایک اور نظام نافذ ہو گیا. جمہوری معاشرے میں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ عوام کی تربیت کریں. جس حد تک عوام کی تربیت بہتر ہوگی اسی کے لحاظ سے ضرور ہوگا, لیکن اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی تربیت کرنے کے دروازے بند کر دیے گئے. یعنی ہمارے علماء اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کی رائے کے خلاف, اول تو کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے, اور اگر دے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے, اور اگر وہ اصرار کے ساتھ سامنے لائے تو اس کو مار دینا چاہیے.
میر صاحب یہ ایک بڑا چیلنج ہے, یعنی بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اس ملک میں یہ جو انٹالرنس ہے اور جتنا محیب اس کا اثر ہے, یعنی ایک بڑا گھمبیر, بڑا کمپریہنسو اور بہت طاقتور یہ ایک پرابلم بن چکا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ یعنی یہ تو بڑا اچھا ہے کہ ڈسکشن ہو, لیکن وہ تو راستہ ہی بند ہے. وہ جیسے فرمایا,
جیسے گزارش کروں ایک, سب سے پہلے میری نظر میں پاکستان کا خاص طور پہ اور امہ کا عام طور پہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ ہمارا ڈائیلاگ نہیں ہو رہا, ہماری گفتگو ڈسکشن ہو نہیں سکتی, اور اس کی وجوہات جو جیسے ابھی جاوید صاحب فرما رہے تھے وہی ہیں, اور اس میں انٹالرنس کی وجہ سے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آرگومنٹس کمزور ہو گئے ہیں تو میں اپنے آرگومنٹس کو مضبوط کرنے کی بجائے میں اس کو بندوق کے ذریعے سہارا دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر جو ہے, اور بندوق جو ہے چلانا وہ ایک جاہل آدمی میرے سے زیادہ اچھی چونکہ چلا لیتا, اس لیے پھر وہ جیت جاتا. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے لیول پہ سارے, اور خاص طور پہ میں اس پہ گزارش کروں گا, اور اس پہ علماء خود بھی بڑے اس وقت ڈسٹربڈ ہیں کہ یہ صورتحال, یعنی ان میں سے اکثریت, لیکن یہ کام بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انٹالرنس آئی ہے اس کو لانے میں بھی ان کے چند بھائیوں کا ہاتھ ہے, وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہے, زیادہ تر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے, لیکن اب صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے کہ جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اپنے ویوز بہت اوپنلی بیان نہیں کر سکتے, وہ جب یہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اب اس صورتحال میں اس قوم نے پوری نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اوپن ڈیبیٹ کے لیے میرے ذہن میں تو یہ تھا, اگر کبھی حکمران حکومت ملے کسی کو اور وہ کرنا چاہے اس کے لیے, آپ دو تین ایشوز جو ہے, یہ انٹالرنس والا مثلا ایشو ہے, اس کو لیں, کوئی ایک ایشو لے کے, اس کے بعد کنونشن سینٹر ہم نے بنا کے اسلام آباد میں بیکار رکھا ہوا ہے, اس میں 15 دن تک بے شک ڈیبیٹ کرائیں, لوگ آپ اکٹھے کر لیں 200, 300, 400 جن کو آپ اوپینین میکر سمجھتے ہیں, ٹی وی کیمرہ ایک دو لگا دیں, وہ کیمرہ لائیو جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھے, جو نہیں
ایکسپریس کرنے دیں لوگوں,
ایکسپریس کرنے دیں لوگوں کو, پتہ تو چلے کہ اصل ایشوز ہیں کیا, میں نہیں بیان کروں گا, ان 300 میں سے کوئی اور بیان کر دے گا. یہ جب ایک دفعہ یہ تھوڑا سا رواج پڑے گا پھر آپ اسی طریقے کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. میں پارلیمنٹ میں سے ہو کے آیا ہوں, میں جاوید صاحب کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کی جو ہمیں ریکمینڈیشن آنی چاہیے وہ بالکل وہاں پہ کوئی نہیں آتی, اگر کوئی آتی ہے تو وہ پلندا سا پکڑا کے گھر بھیج دیا جاتا, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, پچھلے 5, 6, 7 سال سے کوئی ڈیبیٹ وہاں پہ.
میں میر صاحب معافی چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, خاتون حضرات اس موقع پر اچھا نہیں لگتا پروگرام کو ختم کرنا, لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ڈسکشن, ڈیبیٹ, ڈائیلاگ یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے اندر فروغ دینا ہے. انہیں الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو, اجازت دیجیے, خدا حافظ.